सलातुल वित्री, नमाज वितर के मसाइल। पहली चीज़ नमाज वितर की फजीलत के बारे में, और दूसरी चीज़ नमाज वितर का वक्त नमाज इशा और नमाज फजर के दरमियान है। अन खारिजत इब्ने खुज़ाफ़त रदियल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من خمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حضرت خارجہ بن خزافہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. پہلی بات ہے لفظ وتر. وتر کہتے ہیں آڈ نمبرز کو، جیسے ایک، تین، پانچ، سات. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وتر ایک کو بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتی ہے یہ بات کہ وہ وتر ہے. تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کو تاک عدد پسند ہے. اگر آپ دیکھیں تو کائنات کے جو معروف کام ہوئے، جیسے کائنات جو ہے وہ 7 دنوں میں بنی، اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وتر کے عدد کو پسند کیا. ہفتے کے دن آپ دیکھ لیجئے تو 7 ہیں. تو نمازوں کو، ہماری عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ وتر میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو دن کی عبادات ہیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب تک، یہ مغرب کی 3 رکعتوں کی وجہ سے وتر ہو جاتی ہیں. اور مغرب کے 3 رکعت ہونے کی بھی یہی وجہ ہے ایک، کہ اس کی وجہ سے پھر دن بھر کی جو فرض نمازوں کی رکعتیں تھیں وہ وتر ہو گئیں. 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، پھر 4 عصر کے اور 3 مغرب کے. تو ٹوٹل آپ دیکھیں تو یہ کتنی بن گئیں، 13 رکعت بنی. اب عشاء کی نماز کے 4 فرض ہوتے ہیں، اس کو وتر کرنے کے لیے پھر صلاۃ الوتر پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. اور کس وقت کے دوران؟ عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وتر کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے یا اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کے بیچ میں کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی رات کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن اس کا اصل وقت کیا ہے اور کب یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں، بلکہ رات کی نماز قیام اللیل یا تہجد کا حصہ ہے، جسے رسول اللہ نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے. وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من خشی منکم اللہ یستیقظ من آخر اللیل فَلْيُؤْتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ وَمَنْ تَمِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَكُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْدُورَةٌ وَهِيَ افضل. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب پچھلی رات آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو، اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ کر سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ پچھلی رات کی قرت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے. اسے احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے بات بالکل واضح ہے کہ وتر پڑھنے کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ آخری رات ہے، بندہ پوری رات کی عبادت کے بعد جب ایک رکعت وتر پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ پھر اس وقت اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک ہے اور میں اپنی عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وتر بناتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شروع میں پڑھ لے، کوئی گناہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، اور شاید وتر کے پڑھنے کی وجہ سے یا اس سوچ کے ساتھ ہی ہمیں آخری حصے میں جاگنے کی توفیق ہو جائے، تو دو نفل، چار نفل، کچھ بھی پڑھ سکے۔ یعنی جب ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے فجر سے پہلے کچھ دیر، تو صرف دو نفل بھی اگر وہ تحیت الوضو ہی کی نیت کے پڑھ لے اور اس کے بعد وتر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کچھ بھی نہ پڑھے، کوئی نفل نہ پڑھے، لیکن اٹھا ہے جب فجر سے پہلے اور ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، چند منٹ باقی ہیں، تو اس صورت میں بھی خالی وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ وتر نفل کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وتر پھر خالی بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ وتر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں، یعنی ایسی سنت ہے جس کی اللہ کے نبی نے تاکید کی اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان چھوڑ دے تو اسی طرح کا اس کے ذمے پہ اس کی قضا آتی ہے جس طرح کے فرض نمازوں کی چھوڑنے کی ہوتی ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال الوتر لیس بحتم كحية المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ وتر فرض کی طرح ضروری نہیں، لیکن سنت ہے جس کا رسول اللہ نے حکم دیا۔ تو اب آپ نے حکم دیا تو ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا، لیکن اس کی اصل حیثیت پتہ چل گئی کہ اگر کسی وجہ سے یہ رہ جائے یا اس کے پڑھنے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس پہ پکڑ نہیں کریں گے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر پڑھنے جائز ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفری على راحلته حيث توجهت به يؤمي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض يؤثر على راحلته۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دوران سفر نبی اکرم اپنی سواری پر اشارے سے رات کی نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وتر بھی سواری پر ادا فرما لیتے، لیکن فرض نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ بہت واضح حکم ہے، تو سفر میں سواری پہ پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ اور میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ عام طور پہ آج کل تو جو شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، خود ڈرائیو نہیں کر رہا، اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی تو بعض دفعہ اپنی اونٹنی پہ خود بھی اکیلے ہی ہوتے تھے، تو دوسرے بھی ہیں تو پھر سواری پہ پڑھتے تھے، تو اس کا اندر یہ اونٹوں کو بھی پتہ ہی ہوتا تھا کہ کدھر جانا ہے۔ یا سم ٹائم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی سوار ہو، اس سے بات کا پتہ نہیں چلتا، لیکن آپ دیکھیے کہ سفر کے دوران پھر نفلوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے۔ کوشش کیا کریں، چاہے یہ اس سے ایک سائڈ پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وتر تو پڑھیں گے ہی، کبھی بھی موقع ملے جب ہم خاص طور پہ گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے تو اتنا وقت ہوتا ہے، اور بیچ میں اس نیت سے کہ جہاں سے آپ کی گاڑی گزرے گی اتنی جگہوں پہ آپ کے عبادت کرتے ہوئے قدم جائیں گے نا۔ آپ کہیں گے کیسے، وہ تو گاڑی کے ٹائر ہیں، ہم تو نہیں، سجدہ تو ہم ویسے اشارے سے کریں، وہ بیٹھی ہوئی ہے ذات اوپر۔ ہم تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ چلے اس وقت میں ہمارا ایک تو وقت اچھا گزرتا ہے، سفر میں عموماً کچھ کام نہیں ہے، باہر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بیکار کام کر رہے ہیں، تو سفر کو بھی اپنی عبادت کی طرح بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وتروں کی تعداد ایک، تین اور پانچ ہے، جو جتنے چاہے پڑھے۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يؤتر بخمس فليفعل ومن احب ان يؤتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يطير بواحدة فليفعل. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 3 وتر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وتر پڑھنے کا طریقہ افضل ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیر لیں، پھر دوبارہ کھڑے ہوں اور 1 رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہو کے نماز دعائے قنوت اس آخری رکعت میں پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا، یہ طریقہ افضل ہے۔ البتہ 1 تشہد کے ساتھ اکٹھے 3 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ چیز شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين وَيُؤْتِرُ بِوَاحِدَةٍ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وتر بناتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب 7 یا 5 وتر ادا فرماتے تو ان میں سلام سے فاصلہ نہ کرتے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا یؤتیرو بثلاث او تیرو بخمس او بسبع ولا تشبہ بصلاۃ المغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، یا نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھ کر مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا۔ اب تھوڑی سی بات اس پہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، آپ دیکھیے کہ نماز مغرب کے جو 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ فرض ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس میں تو کسی کو بھی الحمدللہ کوئی شبہ نہیں کہ تیسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو پھر اینڈ تک پہنچ کے سلام پھیرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے وتر کے اوپر، تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 3, 5, 7 اور 1 وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لفظ وتر پہ غور کریں نا تو یہ ایک ہی ہے، اس کی روح سمجھ لیں۔ وتر ایک ہے، تاک ہے۔ 3 پڑھتے ہیں نا تو 2 نفل اور 1 وتر، 5 پڑھیں گے تو 4 نفل اور 1 وتر، 7 پڑھیں گے نا تو 1 وتر کے ساتھ 6 نفل ہو جائیں گے۔ یہ جتنے ساتھ ایڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ نفل ایڈ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا تذکرہ اگلے ہی چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو نماز تھی وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ وہ 11 کیا تھے؟ 8 اس میں تراوی کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا جس کو تہجد کے نفل ہوتے تھے اور تین وتر ہوتے تھے. تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وتر ایک ہے لیکن ساتھ تین بھی پڑھ سکتے ہیں, پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں, سات بھی اور وٹ ایور جو ہم نے ابھی پڑھا. اب پڑھیں کیسے؟ تو اس میں دو طریقے ہیں. ایک وتر پڑھنے میں تو کوئی شبہ نہیں, جیسے آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر پڑھی اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اس سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں, یا بعد والی بات ہے یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں, بھی دعائے قنوت پڑھیں اس کے بعد سجدے کریں, سجدوں کے بعد تشخد, تشخد کے بعد سلام. یہ ہے ایک پڑھنے کا. اور اگر کوئی ایک پڑھتا ہے تو بالکل یعنی درست طریقہ ہے. بعض لوگ کبھی ساری زندگی انہوں نے ایک نہیں پڑھا ہوتا. اگر آپ کے اس وقت کم ہے یا آپ کسی اور کام کے اندر ہیں تو آپ تین کی بجائے اگر ایک بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب مسئلہ ہے اس سے اگلی چیز تین پر, اور تین کا حل ہو گیا تو اگلے بھی سارے حل ہو جائیں گے. اب آپ تین پڑھ رہے ہیں, بہترین عمل کیا ہے؟ دو پڑھیں, سلام پھیر لیں. آپ جب کھڑے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ دو وتر ہی ہیں, یعنی نفل کہہ لیں یا وتر کہہ لیں, بالکل دو رکعت کی طرح اس کو پڑھ کے سلام پھیرے, پھر دوبارہ کھڑے ہوں جیسے آپ نے ایک وتر پڑھا تھا ویسے ہی پڑھ لیں. یہی ہے پسندیدہ طریقہ. اسی طرح آپ پانچ پڑھنا چاہتے ہیں دو دو کر کے چار پڑھ لیں, پھر آخر میں ایک پڑھتے جائیں. لیکن اگر آپ ایک سلام سے پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں یہ کہ آپ جب دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھے تو تشہد میں نہ بیٹھے, فوراً کھڑے ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ تیسری سورت فاتحہ اور جو بھی سوراز پڑھ کے دعائے قنوت پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ تیسری رکعت پڑھیں اور تشہد میں چلے جائیں. یہ ہے عمل. پانچ پڑھی تو آپ نے بغیر, آپ نے روایت پڑھی کہ آپ کے بیچ میں کوئی بھی سلام نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ آپ سات یا پانچ تک رکعت پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا بالکل ایک آسان سا طریقہ. ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے جس پہ مسجدوں میں بھی مغرب کی نماز ہی کی طرح اس کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے اگر رمضان میں تراویح پڑھی ہو, بعد میں ایسا اہتمام ہوتا ہے تو بات نہیں معلوم ہوتی تو تبھی اس طرح سے ہوتا ہے, یا پھر وہی بات ہے کہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی فقہی بات ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی روایت جو ان تک پہنچی ہو انہوں نے اس کو بیس بنایا. آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنے کام میں اگر آپ کو یہ روایت سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں, اور جب ایک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو میرا حال ہے کہ کوئی بات رہتی نہیں پیچھے. ٹھیک ہے, اینڈ پہ سوال ہوگا کوئی تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح جائز ہے. ان ابی بن قاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر فیقنت قبل الرکوع. حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ان محمد ابن سیرین قال سألت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوت فقال قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادر رکوعی. حضرت محمد بن سیری کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ کب مانگی جائے, تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگا کرتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلی روایت ہم نے دیکھی ہے ابی بن کعب سے, اللہ کے نبی کا عمل ایک صحابی نے بتایا. دوسرے میں محمد بن سیرین جو یہ تابعین میں سے تھے انہوں نے ایک صحابی سے یہ عمل پوچھا. ان دو کو بھی سامنے رکھ لیں, اور اوور آل اگر دیکھیں تو وتروں میں دعا رکوع سے پہلے پڑھنا جو ہے یہ زیادہ پسندیدہ ہے. آپ میں سے جس نے بھی نماز نبی بک پڑھی ہمارے ساتھ یا اس کی ریکارڈنگ سنی تو اس میں جو رائٹر ہیں انہوں نے اس چیز کو پر انسسٹ کیا ہے کہ وتر میں رکوع سے پہلے جو ہے دعائے قنوت وہ درست ہے. تو اللہ عالم, بہرحال جس میں تھوڑی گنجائش ہوتی ہے پھر اس میں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسب ضرورت قنوت تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگی جا سکتی ہے. قنوت پڑھنی واجب نہیں, قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. حسب ضرورت قنوت غیر معینہ مدت تک مانگی جا سکتی ہے. جب امام بلند آواز سے قنوت پڑھے مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ نے حرم کے ناطے سے بھی دیکھی ہوں گی کہ بعض دفعہ اس میں دعائے قنوت کے ساتھ بہت ساری اور دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں, پھر بعض دفعہ اس کے ساتھ جو پیچھے پڑھنے والے وہ آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قنوت ہے یا دعا ہے, تو دعائے قنوت اصل میں فرض نہیں ہے، ایون آپ وطروں میں نہیں پڑھ پائے، کسی کو نہیں آتی تو انشاءاللہ تعالی وطر ہو جائیں گے، لیکن جو پڑھتا ہے، اور اس کی اگر آپ ترجمہ دیکھ لیں جو بھی آئیں گی دعائیں، تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور جنہوں نے ابھی تک یاد نہیں کی وہ فوراً اس کو یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابئا فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء وصلاۃ الصبح اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وزكوان وأسية ويؤمن من خلفه۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک مہینہ متواتر، یعنی لگاتار، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں حالت قومہ میں، قومہ کی حالت کے سمع اللہ پڑھنے کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل ریل، زکوان اور اسیہ کے لیے بد دعا فرماتے رہے اور مقتدی آمین کہتے رہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ کیوں بد دعا ہوئی تھی؟ کیونکہ ان قبیلوں نے غدر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو تبلیغ کرے ہمارے پاس، تو آپ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ تو آپ نے 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن بھی تھے اور دین کو جاننے والے تھے ان کو بھیجا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں کتنی کمی تھی مسلمانوں کی، لیکن علم والے جو تھے وہ تو سب سے ہی زیادہ قیمتی تھے، لیکن دھوکے سے ان لوگوں نے وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کو اس پہ اتنا رنج تھا، اور یہ آپ کا رنج کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا۔ تو پھر آپ نے ایک مہینہ تک ان کے لیے بد دعا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دین والوں کے کام میں خلل ڈالتا ہے، تو پھر اس کے معاملے کو بھی اللہ پہ ڈال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک بندے کا، ایک کسی انسان کا نقصان ہے، وہ تو اس کی ذات کا نقصان ہے نا، لیکن جس کے کسی عمل سے کسی کا دین چھٹ جائے یا دین والا کوئی چلا جائے، تو وہ شخص پھر کیسے اللہ کی رحمت میں سے حصہ پا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ ہم کبھی دین سے روکنے والے بن جائیں یا رکنے والے بن جائیں۔ اور اب یہاں آپ نے دیکھے کہ ایک دعائے قنوت کے ساتھ بد دعا کے الفاظ جو پڑھے، تو بیسیکلی وہ قنوت جس کو دشمن یا دین کے خلاف لوگوں کے لیے کیا جائے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ قنوت کا مطلب ہے، آپ جانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے قانتین، قانتات، دوام بھی پایا جاتا ہے اس میں، یعنی ایور لاسٹیسٹی، ہمیشگی اور عاجزی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو لفظ کا معنی ہے، لیکن دعائے قنوت جو ہے وہ ایک عام طور پہ وتر میں پڑھنے کی ہے، لیکن جب دشمن کے مقابلے پہ ہو تو وہ بھی دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پہ دشمنوں کے اوپر بد دعا ہوتی ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا ثم ترکہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی، پھر ترک فرما دی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ دعائے قنوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو وتروں میں پڑھنے کے لیے سکھائی، کون سی تھی؟ عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال، کیا لگتے تھے اللہ کے نبی کے؟ یہ نواسے لگتے تھے نا، کتنا اچھا لگتا ہوگا جب نانا سے نواسا سیکھ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے کہا؟ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوت الوتری۔ اس سے آگے اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہ ہیں وہ دعائے قنوت کے الفاظ جو اللہ کے نبی نے سکھائے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی، الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، یعنی میری قسمت میں اگر کوئی برائی آنے والی ہے تو اس سے محفوظ رکھ، بلا شبہ فیصلے کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے، اسے نسائی نے روایت کیا۔ کتنی پیاری دعا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں وتروں میں؟ ایک اور دو لوگ، تین لوگ صرف، تو اب تو اس کا ترجمہ سامنے آ گیا نا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، عافیت مانگ لی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، ہدایت مانگ لی، ضرورت ہے نا ہدایت کی، ہاں پھر آپ دیکھیے کہ آنے والی جو تکلیفیں ہیں، تقدیر کے برے فیصلے ہیں، اس سے پناہ مانگ لی انسان نے، اور اس بات کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دوست بنایا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، یعنی دین پہ چلنے والا کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، اور جو دین کا دشمن ہے یعنی کفار ہیں یا اسلام پہ سے لوگوں کو روکنے والے ہیں وہ کبھی بھی عزت والے نہیں ہو سکتے۔ بالکل بندہ مومن کے عقیدے کا اظہار ہے اس میں، اور جب ترجمہ سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد واقعی عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا، وتروں کی دوسری مسنون دعا یہ ہے، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی آخر وتره اللہم انی اعوذ بک برداک، میرا خیال ہے یہ بریدا کا ہے، اس کو دونوں طرف پڑھ لیتے ہیں، و بریدا کا من سخطی کا و بمعافاتی کا من عقوبتی کا و اعوذ بک من کا لا اخصی ثناء علیک انت کما استنیت علی نفسک۔ حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ہر معاملے میں تیری پناہ کا طالب ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو یقیناً ویسا ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی، اسے نسائی نے روایت کیا۔ کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ مجھے بھی یہی امید تھی کہ کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اور کتنی پیاری دعا ہے، تو فائدہ ہوا پھر بک کو پڑھنے کا؟ صرف اس میں مجھے یہ لفظ کو چیک کرنا ہے کہ جو شروع میں ہم نے اس کو دیکھا بیرزا کا ہے یا بیردا کا ہے، تو اس کو ہم حسن المسلم میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا وہاں پہ بھی ہوگی۔ اور آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ اگر یاد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی نمازیں زندہ ہو جائیں گی، اور بعض دفعہ پھر جب بدل بدل کے ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع بھی آتا ہے اور بھول نہیں لگتی۔ جی یہ میرے سامنے الحمدللہ، اس کو ٹھیک کر لیجئے، وہی لفظ ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ اللہم انی اعوذ برضاک، را کے نیچے زیر کر لیجئے۔ اور آپ دیکھیں ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ دعا جو ہے پڑھی جائے گی اور اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کچھ اور دعائیں بھی ہم سیکھیں گے جب باقاعدہ نماز کو ایز اے سبجیکٹ دیکھیں گے۔ تو یہ دعائیں پڑھنا انسان کو واقعی بہت ساری چیزوں اور بہت سارے فتنوں سے دور کر دیتا ہے۔ تین وتروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر سبح اسم ربک الاعلی وفی رکعت ثانیہ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی اکرم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ کوئی اور بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن یہ تین صورتیں پڑھیں گے تو یہ مسنون ہوں گی، اسی وجہ سے پھر آپ کو حفظ میں یہ صورتیں یاد کروائی گئی ہیں، سبح اسم اور سورۃ غاشیہ۔ وتروں کے بعد تین مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعد اذا سلم سبحان الملک القدوس۔ یہاں بھی قدوس کو کاف پہ پیش کر لیے، یہاں مس پرنٹ ہے، قدوس لکھا ہوا ہے۔ ثلاث مرات یطیل فی آخرہن، اور اس میں جو بریکٹ کے لفظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو فطروں کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ وتروں سے سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے۔ کیسے؟ جیسے عام تو سبحان الملک ہے نا، تو آخر میں سبحان الملک القدوس، یعنی تھوڑا سا اس پہ زور دیتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ کوئی پڑھتا ہے آپ میں سے؟ جو شخص وتر پچھلی رات ادا کرنے کے ارادے سے سو جائے لیکن جاگ نہ سکے تو وہ نماز فجر سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ عن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن وتره فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو وتر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ صبح ادا کر لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ ایک رات میں دو مرتبہ وتر نہیں پڑھنے چاہیے، یعنی رات کو بھی پڑھ لیے عشاء کی نماز کے ساتھ اور بعد میں تہجد کے ساتھ بھی پڑھ لیے، اگر پہلے پڑھ چکے تھے تو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیا ہو تو نماز تہجد کے بعد وتر ادا کرنا نہیں چاہیے۔ عن طلق بن علی عن ابیہ رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وترانی فی لیلتن۔ حضرت طلق بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کون ہوں گے یہ؟ حضرت علی کے بیٹے تھے، حسن اور حسین معروف ہے نا، لیکن آپ کے اور بیٹے بھی تھے۔ جی، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں دو مرتبہ وتر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا۔ وتر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنے سنت سے ثابت ہیں، اور یہ بات پیچھے بھی آئی تھی جی. آپ کوئی سوال ہے اس موضوع سے تو آپ کر سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کتاب سے دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. پہلے سے وہ صفحہ کھول کے رکھ لیں، جب وتر کی اس جگہ پہ پہنچے جہاں دعا پڑھنی ہے، کتاب اٹھائیں، پڑھیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ اس طرح یاد ہو جائے گی جی. ان دو کے علاوہ دعائے قنوت میں سے جو دعائیں دوسری ہیں، جس میں ایک بڑی معروف دعا ہمارے کلچر میں عموماً لوگ پڑھتے ہیں، غالباً اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک، تو یہ جو ہے یہ حدیث سے تو نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کا سوال ہے کہ کیا سورت اعلیٰ اور غاشیہ اگر نہ آتی ہوں تو وتر میں دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہیں؟ پڑھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جن کا سوال ہے کہ کیا دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھا کے تکبیر یا اللہ اکبر کہیں گے؟ وہ بھی نہیں ہے، بس دعا کی طرح دعا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے یہ جیسے آپ، مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ رکوع سے پہلے پڑھنے کی بات ہے نا مسنون، زیادہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ اچھا طریقہ کیا کہ رکوع سے پہلے جو ہی آپ نماز میں، اب آپ تصور میں لائیں کہ آپ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں نا، جو ہی آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو سورت اعلیٰ پڑھ لی، غاشیہ پڑھ لی، آخر میں کافرون پڑھی، اس کے بعد اسی کیفیت میں شروع کرتے ہیں دعا. ہاں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جیسے چونکہ دعا ہے نا تو دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھائے بھی جا سکتے ہیں، ہاتھ یہاں بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور بعض لوگ جو رکوع کے بعد پڑھتے ہیں قومے کی حالت میں تو پھر ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ان تینوں میں انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ اختیار کریں جی. جی جب آپ جماعت کے ساتھ وتر پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب دعا پڑھتے جائیں گے اور مقتدی آمین کہیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پوری دعا ہی ہے نا، اللہم سے جو بھی چیز شروع ہو رہی ہے موسٹلی وہ دعا ہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اکیلے پڑھیں گے وتر تو پھر آپ دعا پڑھیں گے، پھر آپ آمین نہیں کہیں گے جی. آپ ان کا سوال ہے کہ کیا اگر نماز عشاء قضا ہو جائے تو پھر وتر بھی پڑھیں گے؟ میرا سوال ہے کہ کیوں قضا ہو؟ ٹھیک ہے جی. جتنے بھی آپ وتر پڑھیں گے آخری رکعت میں دعائے قنوت ہوگی، پہلی رکعتیں بالکل عام نمازوں کی طرح ہوں گی جیسے کہ ہم کرتے ہیں. یہ ٹاپک پورا ہوا.